نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج فضائل رمضان میں اتقاف کے بیان میں سے کچھ پڑھتے ہیں. اتقاف کہتے ہیں مسجد میں اتقاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو. حنفیہ کے نزدیک اس کی تین قسمیں ہیں. ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا. یہ واجب ہوتا ہے اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے. دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کی اخیر عشرہ کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی. اور تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا چاہے کر لیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے. البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز، کسی پر فتویٰ ہے. اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، یعنی معمول بنا لیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، نفلی اعتکاف کیجیے نا، کہ اتنے نماز وغیرہ مشہور رہے اعتکاف کا ثواب بھی رہے. میں نے اپنے والد صاحب مولا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے. اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے. معتکف کی مثال اس شخص کی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے درد تیر تیری رحمت کے ہر دم کھلے. اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے اس کے نوازے جانے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرماوے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے. اس کی اگر کہنے سے قاصر ہوں نہ مرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فضا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں کفر سے چھوٹے یا جہاں کفر سے چھوٹے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کا مجتمع ہو، اور ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اور اس کے زیر سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے. یہ انس پھر قبر کی وحشت میں کام دے گا. اگر اللہ سے انس یہاں پیدا ہو گیا اسی کی مشق ہے. اعتکاف والا سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پر آگ پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا انس ہو جائے یہ پھر قبر میں کام دے گا. قبر میں کوئی بات ہوگا جی، لیکن جس کو یہ مشق ہو گئی اور جس کو انس ہو گیا مزے بھی. یہاں فرماتے ہیں یہ اعتکاف سے مقصود ہے کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے, اور یہ انس پھر قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا. اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. صاحب مراکی فلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے. اس کی خصوصیتیں حد اخصاء سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا مافیا سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں سر زیرے بارے منتیں دربار کیے ہوئے. نیز اس میں ہر وقت عبادت مشغولی ہے, اعتکاف میں ہر وقت عبادت مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. اعتکاف والا سو بھی رہا ہے تو عبادت میں ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ مرتکب کو ملتا ہے. اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں, جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. نیز اللہ کے خلا میں محفوظ ہو جانا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس عام عبادت کے ہیں. مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ المکرمہ ہے, اور پھر مسجد مدینہ منورہ, پھر مسجد بیت المقدس, اور ان کے بعد مسجد جامعہ, پھر اپنی مسجد. امام صاحب رحمۃ اللہ کے یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس پہ پانچ وقت کی جماعت ہوتی ہو. صحابین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی اگر جماعت نہ ہوتی ہو. عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے, عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کر لے. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکی وغیرہ سے لیتی رہیں, خود کام نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت گھر میں کام بھی کر سکتی ہے اعتکاف میں, اعتکاف میں کام نہیں کرے گی, کرا سکتی ہے, یعنی ہدایات دے سکتی ہیں. تو ان کے لیے زیادہ آسان ہے کہ مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں, مگر اس کے باوجود عورتیں سنت سے گویا بالکل محروم ہیں. ابو سید خدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا, پھر دوسرے عشرہ میں بھی, پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے بہت سب نے کہا کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا, پھر اس کے دوسرے عشرے میں کیا, پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے, لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں. مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. اللہ کی حکمت ہے کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. جس کی اس کو مخفی رکھنا مسئلے تو اللہ بلا دیتے ہیں, یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بلا دی گئی. اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, لہذا اب اس کو اخیر عشرہ کی سات راتوں میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد میں مسجد چھپڑ کی تھی وہ ٹپکی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا. 21 کی صبح کو دیکھا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کیا تھی؟ چھپڑ تھی, کھجور کی چھال کی چھت. تو بارش ہوتی تو کیا ہوتی؟ ٹپکتی. اور فرش کیا تھا؟ مٹی کا. تو فرش پر کیا ہو جاتا تھا؟ کیچڑ. تو سجدہ فرماتی تو چہرے پر کیا لگ جاتا؟ کیچڑ. تو یہ اس دن دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ ہی رہی ہے, رہی. اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا. جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا, لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کی اعتکاف کی رہی ہے, اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقع وہی ہے. حدیث بالا سے بھی معلوم ہو گیا اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے, اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو اعتکاف والے خوش قسمت ہیں کہ ان کو شب قدر تو ہر صورت میں مل ہی گئی, جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں. نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کام بھی کچھ نہیں رہتے, اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا. لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے, لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی. یاد شروع ہو گیا نا اخیر عشرہ, اخیر عشرے میں کوئی حد ہی نہیں رہتی تھی. حالانکہ سارے رمضان میں اہتمام ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ. رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے, جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے. بخاری و مسلم کی ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے. لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے, اور بیویوں سے بالکل یا احتراب بھی مراد ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرتکب گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرتکب گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, اس کی نیکیاں اتنی لکھی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے. تو بھئی یہ خوش نصیب ہیں جو اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں, اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی اخیر عشرہ آج سے شروع ہو گیا اور 7 راتوں کا خاص طور پر اہتمام. پہلا عشرہ گزرا تھا, کس چیز کا جی یاد ہے کسی کو؟ جی رحمت کا. اور دوسرا عشرہ مغفرت کا. آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو گیا جہنم سے پلاسٹک کا, جہنم سے پلاسٹک. تو بھائی دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں گنتی کے, پھر پتہ نہیں زندگی میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اور انہی میں شب قدر ہے, اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے آسان گر بتا دیتا ہوں. دل میں ہر ایک کی یہ شوق ہر مسلمان کے اندر ہے کہ شب قدر مل جائے, ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں. جاگ لیں تو بڑی اچھی بات ہے, 10 راتیں تو ہیں, چلو طاق کر لو تو کتنی ہو گئی ہیں, یہ تو اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کم سے کم ہر کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے. ان دنوں میں اس کا اہتمام کر لیں, کیونکہ شب قدر جو ہے یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رہتی ہے. وقت شروع کب سے ہوگا؟ غروب آفتاب سے, اور ختم کب ہوگا؟ صبح صادق تک. تو بھائی اس کے اندر اگر ہم مغرب کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیں, اور عوابین پڑھ لیں, مغرب کے بعد کیا کریں عوابین پڑھ لیں, پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا سے پڑھ لیں, اس کا اہتمام کر لیں, آنے سے پہلے وضو کریں, تحیت الوضو پڑھیں, مسجد میں آئیں تحیت المسجد پڑھیں. یہ نفلوں کے بہانے ہیں, تو شوق کی بات ہے کہ ابھی تو بہت بڑا ہوا ہے, ہر نفل فرض کے برابر ہے, پھر رمضان ختم تو پھر نفل نفل ہی ہے, تو نفلوں کے تو بہانے تلاش کریں. تو تحیت الوضو کر پڑھیں, تحیت المسجد پڑھیں, سنت غیر موقع پڑھیں, پھر نماز جماعت سے پڑھیں, پھر تراویح میں شریک ہو جائیں, اور تہجد تو مشکل ہے ہی نہیں. کیوں نہیں مشکل ہے کہیں گے, بڑی مشکل ہے. رمضان میں آسان ہے, رمضان میں اللہ کرے شوق لگ جائے. بات شوق کی ہے کہ سحری کا وقت تہجد کا آواز لگ رہی ہے کہ ہے کوئی مقصد کا چاہنے والا کہ میں اس کی مقصد کروں, ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں. کون آواز لگا رہے ہیں؟ اللہ کے ذرا لگا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا رہے ہیں. تو بھائی سحری سحری کی طرح کھا لیں, سحری سحری کی طرح. پہلے بھی عرض کیا نا, کبھی دیر ہو جائے, آنکھ دیر سے کھلے تو سحری کیسے کھاتا ہے, گھڑی پر نظر ہوتی ہے اور جلدی 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 ہوتا ہے نا, دن بھر کا سہم ہے کہ بھوکا رہنا پڑے گا, کسر پوری کر لیتا ہے, تھوڑے وقت میں زیادہ کھا لیتا ہے. تو بھائی سحری سحری کی طرح کر لیں, جلدی جلدی کچھ وقت بچا لیں نوافل کے لیے, اور نفل پڑھ کے ساتھ چلا دیں. وہاں سے آواز لگ رہی ہے کہ آپ کی مفت کا چاہنے والا, مفت کروں یا اللہ میں حاضر ہوں. وہاں سے آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں, یا اللہ میں حاضر ہوں. آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ اگر یہ اہتمام کر لیں گے آخری عشرے میں, جو رات بھی شب قدر ہوگی ہمارا حصہ پڑ جائے گا. آسان ہے مشکل ہے؟ شوق والے کے لیے تو وہی جو میں نے عرض کیا کہ رات بھر جاگ لے گا, اور اللہ کا شکر ہے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے لیے ہر شب شب قدر اس. فرمایا کہ سارا سال جن کو اہتمام جاگنے کا ہوتا ہے ان کے لیے ہر رات شب قدر ہی ہے. ان کی تعریف فرمائی ہے, تتجافا جنوبهم عن المضاجع, یعنی ان کے بسترے جو ہے ان کو جیسے اچھال دیتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ تہجد کے وقت میں سو نہیں سکتے, وہ اپنے بستروں سے جفا کرنے والے ہیں. اللہ کرے شوق لگ جائے. یہ خاص گھڑی ہے, خاص دربار ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ بیداری عطا فرما دے. بھائی یہ چند دن گنتی کی ہیں, اس کا اہتمام کر لیں, اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے منوا لیں. یہ وقت ہے اعتکاف والوں کے, تو بھائی یہ تو ہر وقت عبادت نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے اعتکاف کے اندر؟ پہلی بات تو اللہ گھر میں پڑھ گئے, نماز و جماعت سے پڑھنی. اب یہ نہ ہو کہ اعتکاف سے بھی تکبیر اولا نہ ملے, بڑی محرومی کی بات ہوگی. اعتکاف والا تو کوشش کرے کہ وہ بہت پہلے سے وضو کر کے تیار ہو کے بیٹھا ہو. پھر بھائی ایک سوال یہ اکثر کیا جائے گا, ان راتوں میں کیا اعمال کریں, شب قدر میں کیا اعمال کریں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر میں شب قدر کو پاؤں مفہوم عرض کر رہا ہوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ اب شب قدر کی فضیلت کتنی اونچی, ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر, کتنی بڑھ کر یہ نہیں بتایا, ایک ہزار مہینے سے کتنی بڑھ کر یہ نہیں بتایا, بہت زیادہ ہے. اب خیال ہوا ہوگا کہ اس رات میں تو بہت لمبی لمبی دعائیں سکھائی جائیں گی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع دعا تلقین فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ یہ رات اگر مل جائے تو یہ دعا مانگنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جامع دعا, اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, مجھے معاف فرما دے. کتنی جامع دعا ہے, یہ تو دعا بتا دی. تو بھائی یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر عبادت چار قسم کی, ذکر, تلاوت, نوافل دعا, یا ذکر میں ہو یا تلاوت میں ہو یا نوافل میں یا دعا میں. بے تکاف والا تو یہی ہے نا, بھی صبح شراب پڑے پھر چاشت پڑے اور اوابین پڑے اور تہجد پڑے, اللہ ہمت صلات التسبیح پڑے, صلات التوبہ پڑے, صلات الحاجت پڑے, کئی بہانے پڑھ لیں, کبھی قرآن پڑھے, کبھی ذکر کرے. اب ذکر کے اندر کبھی درود شریف پڑھے, کبھی کلمہ تمجید پڑھے, کبھی استغفار پڑھے, کبھی سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یعنی کچھ نہ کچھ ذکر کرتا رہے. اور کبھی کیا کرے, نفلوں میں لگ جائے, اور کبھی کیا کرے, دعا میں لگ جائے. تو اس رات میں کوئی متعین عبادت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے, کسی تخصیص نہیں ہے, اس لیے چاروں کو جمع کریں, ذکر, تلاوت, نوافل, دعا. اور دوسری جو اہم چیز ہے, جتنی مبارک راتیں ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی عبادت کی, اجتماعی نہیں ثابت کی. اور اس لیے نفس جشن چاہتا ہے, نفس جشن چاہتا ہے کہ مل جل کے ذرا خوب جشن ہو, حالانکہ تنہائی کی عبادت زیادہ پسند کی گئی ہے. اس لیے اس کے لیے مسجد میں اہتمام کرنا, موتقب تو ہے مسجد میں لیکن باقیوں کی اپنے گھر کے اندر نفل گھر میں زیادہ پسند کیے گئے ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے, بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے کھڑے ہوتے میں مثل جنازے کے سامنے پڑی رہتی ہوں, اور جب آپ سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پاؤں کو ٹھوکر مارتے, میں پاؤں سکیڑ لیتی اور سجدہ کر لیتی. کتنا بڑا گھر ہے, کتنا بڑا گھر. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادہ زندگی گزاری اور ہم سب کو یہ ہم سب کی تربیت فرمائی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا, آپ چاہیں چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا کر کے آپ کو عطا کر دیا جاتا, آپ نے پسند نہیں فرمایا. یعنی آپ نے سادہ زندگی خود اختیار کی. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا. تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی جس کو مل رہا ہے تو حضور کے تفیل مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی تھی, بڑے بڑے گھر بنا سکتے تھے, بڑے بڑے محل بنا سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں بنائے. ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج غریب سے غریب آدمی بھی نہیں کہہ سکتا میں کیسے گزاروں. سید عائشہ حقیقت انہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے خاندان نور پہ چولہا نہ جلتا. ایک چاند, ایک مہینہ ہو گیا تھا, پھر ایک چاند, پھر ایک چاند, چولہا نہ جلتا. یہ گزارا کیسے ہوتا تھا, پانی اس جو کھجور خالی پانی پی. تو آپ کی یہ زندگی مجبوری کی نہیں تھی, خود اختیار کی تھی. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے گھر تو بہت بڑے بڑے ہیں. آپ کا گھر اتنا تھا, گزرے جن کو اللہ نے موقع دیا مسجد نبی کی زیارت کا ان کو اندازہ ہوگا کہ جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, یہ پیچھے تک فاصلہ کو زیادہ نہیں ہے, 10 حجرے تھے. حجرہ کتنا بڑا تھا ابھی عرض کر دیا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو سجدہ کرنے کے لیے کیا مجھے پاؤں سکیڑنے پڑتے تھے. کتنا سجدہ. اس لیے تنہائی کی عبادت ہے یہ راستے جتنی بھی ہیں تنہائی کے اندر ہے, گھر کے کسی کونے کے اندر. یوں فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, یعنی گھروں میں بھی نوافل پڑھو، گھروں میں بھی تلاوت کرو، گھروں میں بھی ذکر کرو. اس لیے یہ جو راتیں ہیں جاگنے کی، یہ گھروں کے اندر اہتمام تنہائی کے اندر ہو، میدان خفیہ، وہ تو اللہ سے چپ کے لگاؤ. اللہ ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.